میرے بھائیو اور بزرگو، اللہ نے دو زندگیاں بنائی. ایک زندگی اس دنیا کی ہے، بہت تھوڑی، بہت مختصر، بہت چھوٹی، اور ایک زندگی اللہ نے آخرت کی بنائی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، لیکن میرے محترم بھائیو، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے. آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. فرمایا متاع الغرور، متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے. غرور کہتے ہیں، آدمی گرمیوں میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، دور کچھ فاصلے پر اس کو چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، پیاس بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، جی چاہتا ہے وہاں جا کے پانی پیئیں گے. چلتے چلتے وہاں پہنچتا ہے، پانی اس سے اور آگے چلا جاتا ہے، آگے دکھائی دے رہا ہوتا ہے. پھر چلتے چلتے وہاں تک پہنچتا ہے، پانی اور آگے دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے سفر ختم ہو جاتا ہے، پانی تک وہ نہیں پہنچ پاتا. اس کو کہتے ہیں غرور. غرور اور متاع وقتی، چھوٹے، عارضی اور بہت ہلکی قسم کے فائدے کی چیز، اس کو کہتے ہیں متاع. ایک بڑے عالم تھے، عرب عالم، تلاش کر رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے متاع کا. تو ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، تو ایک دیہات کی ایک عورت اپنے کچھ چولہے پہ کام کر رہی تھی، اس کا بچہ پاس کھیل رہا تھا. تو وہاں کچھ پھٹے پرانے کپڑے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہ برتن صاف کر لیا، کچھ اس قسم کی. تو اس نے کام کرتے کرتے اس بچے کو آواز دی، کہا بیٹا یہ ذرا یہ متاع لے کے آنا. وہ کپڑے کا ٹکڑا لے کے آئے، گھر میں رکھے نا، کوئی جوتا صاف کر لیا، کوئی کپڑا صاف کر لیا، کوئی برتن اس کو صاف کر لیا. بس تو متاع الغرور. دنیا کی زندگی میرے بھائیو دھوکے کا سامان ہے، بہت عارضی، بہت مختصر ہے. یہاں کا فقیر، اس کو اس کا فقر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. یہاں کا مالدار، اس کا مال بھی چند دنوں میں اس کے ہاتھ سے جاتا رہے گا. ہم سے پہلے بھی یہاں بہت سارے لوگ رہتے تھے، دنیا میں آئے، محلات بنوائے انہوں نے، نہریں کھدوائیں، بڑے بڑے باغات لگائے، لیکن چند دن رہ کے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں پہچانتا. تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے. بہرحال یہ ہاتھ سے جانے والی، ہاتھ سے چھوٹ جانے والی. اور مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. وہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہاں کی عزت ہمیشہ کی عزت، وہاں کی راحت ہمیشہ کی راحت، وہاں کا امن ہمیشہ کا امن. تو دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے. ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے ایک سوال کیا. کبھی کبھی وہ اپنے وزیروں سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ میرا وزیر کتنا سمجھدار ہے. تو سوال کیا اس نے اور کہا کہ میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر تم نے ان کا صحیح جواب دیا تو تمہیں انعام دوں گا، ورنہ تمہیں میں وزارت سے نکال دوں گا. تین سوال اس نے پوچھے، اس کا جواب تلاش کرتا رہا، کہیں سے اس کا جواب ملا نہیں. وقت بھی اس نے بتا دیا، ابھی اتنے دن ہیں تمہارے پاس، اس میں تلاش کر کے لاؤ. کرتے کرتے اسی پریشانی میں تھا کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اب وزارت بھی جائے گی اور نقصان بھی ہوگا. ایسے گزر رہا تھا تو دیہات کا ایک آدمی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی تو شہری ہے، پڑھا لکھا نظر آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن پریشان ہے. اس نے اس کو بلا لیا، اپنے پاس بٹھایا، بات چیت کی، حال چال پوچھا، کہا تم پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ سارا قصہ اس نے سنایا اپنا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سوال کیا ہے. اس نے سوال بتائے کہ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا سچ موت ہے. یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ سب سے بڑا سچ موت ہے. ہر ایک کو آتی ہے, ہر جگہ آتی ہے. مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد اسی مسجد میں ایک اور اعلان ہوا کہ جن صاحب نے اعلان کیا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور ان کا جنازہ ابھی تیار ہے. کیا بات ہوئی؟ وہ اعلان کر کے مسجد سے نکلے. مسجد سڑک کے کنارے تھی, بڑی سڑک تھی. ایک ٹرک کے ساتھ ٹکر لگی, اس کے نیچے آئے. اب جسم کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو فوراً دفنانا ضروری ہو گیا. تو موت سب سے بڑا سچ ہے, ہر ایک کو آتی, ہر جگہ آتی, ہر حال میں آتی. حتیٰ کہ یہ جتنا نظام ہے یہ سارے کا سارا, یہ بھی ایک دن اس کو بھی موت آ جائے گی. کل من علیہا فان, ہر ایک کو ختم ہونا ہے, ہر ایک کو اس کو فنا ہونا, ختم ہونا ہے. پہاڑ, دریا, سمندر, یہ سب ختم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا جب فرشتہ سور پھونکے گا تو یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح آسمان میں اڑیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, اور انسان جیسے شمع کے گرد, روشنی کے گرد, برسات کے موسم میں پتنگے گرتے ہیں, اس طرح انسان گریں گے. پھر فرشتوں کی بھی روح قبض ہو جائے گی. اللہ پاک پوچھیں گے اسرائیل علیہ السلام سے, اب کون باقی رہ گیا؟ یا اللہ بس سب ختم ہو گئے, فرشتے بھی ختم ہو گئے, سارا نظام, بس چار بڑے فرشتے باقی ہیں, حاملین عرش باقی ہیں, آپ اور میں باقی ہیں. کہ اچھا, یہ حاملین عرش, ان کی بھی روح قبض کر لو, ان کو بھی موت آ گئے. اب کون باقی ہے؟ چار فرشتے ہیں اور آپ باقی ہیں. کہ ان باقی تین کی روح بھی قبض کر لو, ان تین کی بھی روح قبض کر لی. کہ اب کون باقی ہے؟ آپ اور میں. کہ اچھا, تو بھی مر جائے, تو بھی مر جائے. اور پھر میرے بھائیو, اللہ پاک پوچھیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے, کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے حاکم, گورنر, وزیر, سب زمین پہ پڑے ہوں گے, ختم ہو چکے. کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی آواز دے سکے, کوئی جواب دے سکے. لمن الملک اليوم, 40 سال تک یہ آواز کائنات میں گونجتی رہے گی اور کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہوگا. 40 سال کے بعد اللہ جل جلالہ خود اس کا جواب دیں گے. للہ الواحد القہار, اکیلے اللہ کی بادشاہت, اکیلے اللہ کی حکومت, اسی کا سکہ چلتا ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. تو موت سب سے بڑا سچ. نے پوچھا کہ دوسرا سوال کیا ہے. ہم ایک ملک میں گئے تو اس ملک والوں, وہاں بہت سارے یہاں کے نوجوان گئے ہوئے تھے, ان سے میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ جی ہم یہاں اپنا معیار زندگی اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم معیار زندگی ہمارا اونچا ہو جائے. میں نے کہا بھائی, معیار زندگی جتنا بھی اونچا کرو گے, بہرحال تم نے مٹی کے گڑے میں ہی جانا ہے. جتنا بھی اونچا تم کر لو گے, اور ہمیں تو بھیجا گیا معیار موت اونچا کرو, مرنے کا معیار ایسا اونچا کرو کہ جب قبر میں جاؤ تو قبر استقبال کرے, واہ 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 واہ, جتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تم ان میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا, آج تو میرے اندر آیا ہے, اب تو میرا سلوک دیکھے گا. وہ قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جائے, جنت کی کھڑکیاں تیری قبر میں کھلیں اور وہاں کی خوشبوئیں, وہاں کی ہوائیں تیری قبر میں آئیں. فرشتے آ کر قبر میں پوچھیں, بتا تیرا رب کون ہے؟ ہاں میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کون سا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. حضور کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ میرے نبی ہیں جو واضح دلیلیں لے کر میرے پاس آئے تھے. معیار موت اونچا کرو, ایسی موت آئے کہ فرشتے جب حاضر روح لینے کے لیے آئیں خوش ہو جائیں, اس کی روح کو آسمانوں پہ لے کے جائیں, پہلے آسمان پہ فرشتے استقبال کریں, وہاں سے دوسرے آسمان پہ, وہاں سے تیسرے آسمان پہ, جگہ جگہ اس کی روح کا استقبال ہو رہا ہے. اب جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچے, اللہ کے سامنے سجدہ کرے, پھر علیین, جہاں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے وہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جاتا ہے. اور اس کا جسم جب چلے قبر کی طرف کو لے کے, فرشتے آسمانوں سے لایا ہوا کفن اس کو پہنا دیں اس سے پہلے کہ دنیا کا کفن اس کو پہنایا جائے. راستے کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو جائیں, خوشخبریاں سنائیں, تیرے لیے یہ بھی ہے, تیرے لیے یہ بھی ہے, تیرے لیے یہ نعمتیں, یہ نعمتیں, یہ نعمتیں. معیار موت اونچا کر, معیار موت اونچا کر. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, ان کا انتقال ہوا خندق کے موقع پر, گتیر لگا تھا جس میں زخمی ہو گئے تھے. تو ان کا جب انتقال ہوا تو فرشتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, کیا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں سے کس کا انتقال ہو گیا ہے کہ اللہ کا عرش ہل رہا ہے, اللہ کا عرش ہل رہا ہے. آپ اٹھے دوڑے اور میں کہ ساتھ زخمی تھی انہیں کا انتقال ہوا ہوگا, ان کے پاس آئے تو ساتھ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. آپ نے ان کے جنازے میں آپ ایسے چل رہے تھے پنجوں کے بل. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے تو کسی جنازے میں آپ کو چلتے نہیں دیکھا. فرمایا کہ ہاں سعد کے جنازے پر آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں, اتنے فرشتے اترے ہیں کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, اتنے فرشتے اترے ہیں. معیار موت اونچا سعد اسود رضی اللہ عنہ, اللہ پر زخمی ہوئے, آپ نے ان کا سر اپنی ران میں رکھا اور ان کا اس حال میں انتقال ہوا. جب انتقال ہوا ان کا تو پہلے آپ ہنسے, پہلے آپ روئے, پھر ہنسے, پھر آپ نے چہرہ موڑ لیا. یا رسول اللہ یعنی یہ آپ نے کیوں کیا؟ میں کہ رویا تو میں اس کی جدائی پر, کہ ساتھ کے انتقال پر ان کی جدائی پر رویا, اور ہنسا میں اس پر کہ جب یہ مر کے گرا تو اس کی حوریں اس کی طرف کو دوڑی, اور ان کے جب اس کی طرف کو دوڑی تو اس پہ خوش ہو گیا کہ اللہ نے اس کا آخرت میں اس کا مسئلہ حل کر دیا. اور جب حوریں اس کی طرف کو آئیں تو ایک حور کی پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹ گیا, اس لیے میں نے چہرہ اپنا موڑ لیا, چہرہ پھیر لیا. معیار موت اونچا تھا. انزلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلے, نہانے کی حاجت تھی, موقع نہیں ملا, وہاں جا کے شہید ہو گئے. آسمانوں سے فرشتے آئے اور غسل دینے گئے, اگر تیل الملائکہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. عمر ابن جمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, کوئی چلے چار مہینے کی بات نہیں, سال سات مہینے کی بات نہیں, کیا مرنے کے لیے جا رہے ہیں, مرنے کے لیے, اللہ پر جان دینے کے لیے. دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ لا تردنی الی اہلی, اے اللہ مجھے اب واپس نہ لے کے آئیے, میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں, واپس نہ لے کے آؤ. اللہ کے راستے میں نکلے, احد میں شہید ہوئے, ان کی میت ان کی لاش کو اونٹ پہ ڈالا, واپس لا رہے ہیں, اونٹ آنے کو تیار ہی نہیں ہے مدینہ کی طرف. جب دیکھو احد کی طرف کوئی, احد کی طرف مدینہ کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں. پوچھا اللہ کے رسول نے یہ جاتے ہوئے کچھ کیا کہ تو نہیں گئے تھے؟ کہا جی گھر کے دروازے پہ یہ بات کہی تھی. کہاں اونٹ کو اب یہی حکم ہے, اس کو یہی دفن کرو, یہ واپس نہیں جائے. ایسا موت, معیار موت اونچا. ایک محدث شاگرد کو پاس بیٹھے جس کو بلایا, کہنے لگے بھائی موت کا وقت آ گیا ہے. اچھا آؤ تمہیں چلتے چلتے ایک حدیث ہی سناتا جاؤں. حدیث سنائی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ابو ذرا ایک محدث ہیں, ان کا مرض الوفات تھا, بالکل بستر مرض پر تھے. دو شاگرد پاس بیٹھے تھے, نبی ان کو کلمے کی تلقین کیسے کریں, بڑے ہیں, استاد ہیں, ہم شاگرد ہیں. تو ایک نے کہا اچھا فلاں حدیث جو ہے وہ تم پڑھنی شروع کرو, اس کی سند پڑھنی شروع کرو, جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر یہ خود ہی اس حدیث کو آگے دوہرا دیں گے. انہوں نے سند پڑھنی شروع کی کہ فلاں پھر فلاں سے فلاں پھر فلاں سے فلاں, ان سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آج چپ ہو گئے, آگے بات ہی نہیں ہو سکی. دوسرے جو شاگرد تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیا, وہ بھی بیچ میں اٹک گئے, وہ بھی نہیں آگے, ایسے لگا کہ جیسے میں نے حدیث کبھی سنی ہی نہیں. بھائی اس پہ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا اوپر کرو, جو محدث جو مرگ اس میں بستر مرگ بتے تھوڑا سر اونچا کیا. تو انہوں نے وہ ساری سند پڑھی اور اس کے بعد کہا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ, بس اتنا پڑھا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس حدیث کا اگلا حصہ ہے جو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا لا الہ الا اللہ ہاں ودخل الجنہ اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ شاگردوں نے اس کو پورا کیا پھر اور جنت میں داخل ہو گیا. میرے بھائیو موت تو آنی, سب سے بڑا سچ موت ہے, سب سے بڑی سچائی موت ہے. پر موت کس حال میں آتی ہے آدمی کا, موت کس حال میں آتی ہے. میرے بھائی دوسرا سوال کیا ہے کہ دوسرا سال سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے, کہ زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے, ابھی ہے ابھی نہیں ہے, ابھی ہے ابھی نہیں ہے, زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے. میرے بھائیو زندگی جھوٹ ہے, اس لیے اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سب جھوٹے عارضی چھوٹے مختصر وقتی ہیں. آخرت سچ ہے اور سب سے بڑا سچ ہے, وہاں کے مسائل اصل مسائل ہیں, وہاں کی کامیابیاں اصل کامیابیاں ہیں, وہاں کی عزتیں اصل عزتیں. تو دنیا کی زندگی بہت مختصر, بہت تھوڑی سی ہے, بہت چھوٹی سی ہے. تو نے پوچھا کہ تیسرا سوال کیا ہے, کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے, سب سے میٹھی چیز کیا ہے. کہا کہ اس کا جواب نہیں دوں گا. اس دیہاتی نے کہا, بہت زور لیا, بہت منت سماجت کی, انہوں نے کہا اس کا جواب نہیں دوں گا. کہ بھائی تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں. سر کرتے کرتے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا ایک شرط ہے میری, وہ سامنے میرا کتا بیٹھا ہے, اس کے سامنے برتن ہے, اس میں وہ دودھ پانی وغیرہ پیتا ہے, اس کا بچا ہوا دودھ پڑا ہے, وہ جا کے پی لو, کتے کے پاس جا کے اس کا بچا ہوا دودھ پی لو. کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, اتنا گھٹیا کام, نجس ترین جانور اور یہ مسلمان, اور اس کا جھوٹا جا کے دودھ پیے. کب اور کوئی نہیں, میں ایک ہی شرط ہے جا کے. چاروں نہ چار اٹھا, کتے کے سامنے جا کے بیٹھا, برتن ہٹایا, منہ کے قریب لے گیا, پینے لگا. تو اس دیہاتی نے کہا کہ چھوڑ دو, رکھ دو, واپس آ جا. واپس آ کے بیٹھ چل لگا. سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے, مقصد ہے. جس چیز کو آدمی اپنی غرض بنا لیتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, دین کو اپنی غرض بنانا, دین کو اپنا, آخرت کو اپنی غرض بنانا, جو آدمی اس کو اپنی غرض بنا کے چلے گا وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہوگا. تو میرے بھائیو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دو زندگیاں بنائی, ایک دنیا کی زندگی ہے, ایک آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں کی کامیابیاں ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں, وہاں کی عزتیں, وہاں کی راحتیں, وہاں کا اطمینان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاک انسانوں کو کامیاب کرے, عزت چین سکون اطمینان راحت محبوبیت مرجعیت عطا فرمائے, اور موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں ان سب کو سب جگہ پہ اللہ پاک انسانوں کو کامیاب فرما دیں. اس کے لیے میرے محترم بھائیوں اللہ نے ایک راستہ بتایا, ایک ضابطہ بتایا ہے, ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے, اور اگر دین نہیں ہوگا تو پریشانی اور مصیبتیں آئیں گی, دنیا میں بھی آئیں گی آخرت میں بھی آئیں گی. اور یہ ایک ہی راستہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. مالدار کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو, غریب کامیابی چاہتا ہے تو غریب کی زندگی میں دین ہو, تاجر کامیابی چاہتے ہیں تو تاجروں کی زندگیوں میں دین ہو, ملازم کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو, دوسرا راستہ نہیں ہے. میرے محترم بھائیو جیسے اللہ نے سب انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے, وہ بدلتا نہیں ہے, سب کے لیے ایک ہی ہے. مالدار غریب تاجر بادشاہ فقیر, ہر ایک کے لیے ایک اصول ہے, ایک رابطہ ہے. ظاہری نقشے مختلف ہیں ان کے, لیکن اندر کا نظام کیا ہے, میاں بیوی ملتے ہیں, اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں. اسی طرح پرورش کا نظام بھی اللہ نے سب انسانوں کے لیے ایک بنایا ہے, وہ بدلتا نہیں, سب کے لیے ایک ہے, ظاہری نقشے مختلف ہیں. ایک بہت مالدار آدمی پانچ سات قسم کے کھانے, کوئی مشروبات, کوئی اس کے پاس میٹھا, دو تین ملازم, ایئر کنڈیشن کمرہ, قالین بچھے ہوئے, اس نے کھانا کھایا. اور ایک مزدور سڑک کے کنارے کھدائی کرتے کرتے ایک طرف بیٹھا, درخت کے نیچے چپاتی نکالی رومال میں سے اور چٹنی کے ساتھ اس نے چپاتی کھا لی. نقشہ تو مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے, یہ کھانا تھوڑی دیر باہر نکلے, اس میں پیٹ میں رہ کے باہر نکلے تو دونوں قے کہلاتے ہیں, اور تھوڑی دیر اور رہ کے پیٹ سے باہر نکلے تو دونوں پخانہ کہلاتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے دونوں. ایسے ہی میرے بھائیو اللہ نے موت کا نظام بھی سب انسانوں کے لیے ایک ہی بنایا ہے, وہ بدلتا نہیں. ایک آدمی کو وزیر کو صدر گورنر اس کی موت کا وقت آیا, بہت سارے ڈاکٹر کئی قسم کی دوائیاں مشینیں کوئی اسپتال, اور ایک فقیر آدمی جھونپڑی میں پڑا ہوا کوئی پانی کا گھونٹ بھی لانے والا اس کے پاس نہیں ہے, اس کی موت کا وقت آیا. ظاہری نقشہ تو مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے کہ روح نکلتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیو جیسے پیدائش پرورش اور موت سب انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے, اسی طرح سے کامیابی اور ناکامی اس کے لیے بھی اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے, وہ بدلتا نہیں ہے. ایک ہی ضابطہ ہے, وہ کیا ہے کہ جن انسانوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین ہوگا اللہ ان کو کامیاب کریں گے, اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے. اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں, اور اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں, اللہ کے قانون بدلتے نہیں. قرآن میں اللہ نے بہت ساری قوموں کے واقعات ان کی طرف متوجہ کیا ہے بنی آدم کو, اور یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ضابطے اور اصول بتا رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے, کیونکہ کہانیوں کی کتاب نہیں بلکہ اس میں قوموں کے چمکنے کے اصول ہیں اور قوموں کے ذلیل اور رسوا ہونے کے راستے بتائے گئے ہیں. دیکھو اگر ان رسولوں پہ چلو گے اللہ تمہیں کامیابیاں دے گا, عزتیں دے گا, بلندیاں دے گا, اور اگر تم ان سے ہٹو گے تو تمہارے اوپر بربادی آئے گی, ہلاکت آئے گی, ناکامی آئے گی. یہ قانون بدلتے نہیں. ایک ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اکثریت آ جائے ہمارے پاس ہم کامیاب ہو جائیں گے. کہ جی اکثریت مل گئی اس کو, زیادہ ووٹ مل گئے اس کو کامیاب مل گئے, لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کامیاب وہ ہوا جس کے ساتھ اللہ ہے, اکثریت کے ساتھ ہو جانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے اس بت کو قیامت تک کے لیے توڑا. بہت بڑی اکثریت. نبی سمجھاتے رہے, نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے, دن رات دعوت دی, دن رات بات کی, دیکھو اللہ کی مانو اور میں جو زندگی لے کے آؤں اس کو اختیار کرو, اللہ پاک تمہیں عزتیں دے گا, اللہ پاک تمہیں کامیابیاں دے گا, اللہ پاک تمہیں راحت اور چین اور سکون دے گا, اللہ کی مان کے چلو, تم اللہ کی زمین پہ رہتے ہو, اللہ کا دیا کھاتے ہو, اللہ کا دیا پہنتے ہو, اللہ کے باغی بن کے نہ چلو, اللہ کے نافرمان بن کے نہ چلو. یہ بات سمجھاتے رہے, مذاق اڑاتے, تالیاں پیٹتے, ٹھٹھے کر بات کرنے لگتے, آگے کپڑا ڈال لیتے, اور ایک دو دن نہیں, کوئی چلا دو چلے نہیں, 950 سال تک دن رات دعوت دی, 950 سال تک سمجھاتے رہے, مان کے نہیں دیے. پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک فیصلہ آیا, اللہ نے ساری اکثریت کو سیلاب بھیج کے سارے کے اندر غرق کر دیا, اور چند لوگوں کو 80-85 کے قریب جو نبی کی بات ماننے والے, نبی کی اطاعت کرنے والے, اللہ کے احکامات پہ چلنے والے, اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بنیاد رکھ دی کہ دیکھو اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ نہیں, اگر اقلیت اللہ کی مان کے چلے گی, اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلے گی, اللہ ان کو کامیاب کریں گے, اور اکثریت اگر اللہ کی نافرمان ہوگی, اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلے گی, اللہ ان کو ناکام کریں گے. اسی طرح ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس حکومت آئے گی اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. ارے میں وزیر بن جاؤں کامیاب ہو گیا, میں صدر بن جاؤں کامیاب ہو گیا, میں وزیر اعظم بن جاؤں, اچھا بھی بن جاؤ تم, بن کے دیکھ لو. اللہ پاک نے کتنی قوموں کے واقعات سنا دی. یہ دیکھو فرعون, میں پورے ملک مصر پہ میرا سکہ چلتا ہے, اور میں میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں, میں اتنا بڑا حاکم, اتنا بڑا پورے علاقے کا مالک. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا, ہارون علیہ السلام کو بھیجا, ایک چوغا پہننے والے, ایک جھونپڑی میں رہنے والے. جب اس کے پاس گئے سے بات کی, تم وہی موسیٰ نہیں ہو جو میرے گھر میں پلا بڑا تھا اور پھر یہاں سے جو ہے تو جو ہے یہاں سے چلا گیا. ہاں میں وہی موسیٰ ہوں, لیکن میں رسول رب العالمین ہوں. اب ذرا ہوش سے بات کرنا, میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں, اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں, اب ذرا ہوش سے ذرا بات سننا. نے پوچھا کون رب العالمین, کس کی, وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. انسان جو ہے نا جی جب گرتا ہے تو گرتے گرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں, میں ہی رب ہوں. میں کہا کہ کون رب العالمین, کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں کا, زمینوں کا اور سب کچھ کے درمیان جو کچھ ہے, سب کا خالق, سب کا مالک ہے. میں اس رب کی بات کر رہا ہوں, اس کی طرف بلانے آیا ہوں تجھے, اس کی مان کے چلو, اس کی اطاعت کرو. اس نے لوگوں کو بلایا, آؤ سنو یہ کیا کہہ رہے, یہ کیا کہتے ہیں, مہین جھونپڑی میں رہنے والے گرے پڑے ہو, تم سو فقیر لو, تم دونوں بھائی کیا, ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, کیا کہا تو, کیا میں اس خدا کی طرف بلانے آیا ہوں جو تیرا اور تیرے باپ دادا کا پیدا کرنے والا ہے. تو تھا ہی نہیں, تو کہاں سے آ گیا؟ تیرا اور تیرے باپ دادا کا جو خالق, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کی جھکو, اس کی مانو, اس کی اطاعت کرو, اس کے احکامات پہ چلو. اس نے تمہارے لیے یہ سارے کائنات کا نظام تمہارے لیے اس نے بنایا ہے, اس کی مان کے چلو. نہیں سمجھ میں آئی, پھر کہا موسیٰ علیہ السلام کہا کہ دیکھو میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو مشرق کا مغرب کا اس سب کچھ کے درمیان جو کچھ ہے, تیرا ملک تو مصر اتنا سا ہے, اس کے باہر جو کچھ ہے اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے, اس پہ کس کا حکم چلتا ہے. میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں, اس کی تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. لیکن بات نہیں ماننی, نہیں سمجھ میں آئی. پھر اللہ پاک نے اس کو اس کی ساری فوجوں سمیت سمندر میں غرق کیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی, ان کو راستہ دیا اور قیامت تک کے لیے بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو حکومتوں سے کام نہیں بنتے, اللہ ساتھ ہوں گے تب کام بنیں گے, اللہ کی مانو گے, اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلو گے, اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے, اس پہ اللہ پاک تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے. دیکھ رہے ہیں کہ مال ہمارے پاس تھا, جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ کامیاب. قارون کے پاس بھی بہت سارا مال تھا, مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک آدمیوں کی جماعت چلتی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے, سمجھاتے رہے, دیکھو مال سے نہیں ہوتا, اللہ کرتے ہیں اور امال پہ کرتے ہیں, اللہ کرتے ہیں اور امال پہ کرتے ہیں. ہاں مال اللہ نے دیا ہے, اس کے متعلق اللہ نے احکامات دیے, جس کو مال دیا اس کے متعلق احکامات دیے, تم ان حکموں کو پورا کرو اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا ہوں اس کو اختیار کرو, اس پہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے. کہ نشہ ہوتا ہے آدمی کو, نشے ہی آدمی ہوتا ہے نا, اس کو سمجھ نہیں آتی. میں نے فرمایا کہ ہاں دو نشے ہیں, جہالت کا نشہ, سکرت الجہل, جہالت کا نشہ, اور دنیا کی محبت کا نشہ, حب العیش, دنیا کی محبت کا نشہ. آدمی وہ جیسے نشے میں آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی, اس طرح آدمی کو صحیح چیز سمجھ نہیں آتی اس کو کہ کیا ہو رہا ہے. تو مال کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, عہدے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو مال سے کام نہیں بنتے, اللہ بنائیں گے اور اعمال پر بنائیں گے. اس مال کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں اور میں ایک زندگی لے کے آؤں, اس کو اختیار کرو, اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مال کو چھوڑ دو, اس کو پھینک دو, بلکہ اس کے متعلق احکامات کو پورا کرو, اس کے متعلق نبی کے طریقے کو پورا کرو, اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. میں خشکی یا تری میں مال ضائع نہیں ہو سکتا اگر اس کی زکات دی گئی, مال ضائع نہیں ہوتا, اس کے احکامات ہیں ان کو پورا کرو. نہیں سمجھ میں آئی اس کی بات, مذاق اڑانا شروع کر دیا اور چھٹا اور مقابلے پر آ کے پھر اللہ پاک نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا, زمین میں دفن کر دیا. اسی طرح قوم عاد ہے کہ جی ہم بدنی قوت ہماری خوب مضبوط ہے, کہ خود علیہ السلام آ کے سمجھاتے رہے, بات کرتے رہے, لیکن سمجھ میں نہیں آئی. اور پھر اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیج کے ان کو ختم کر دیا. قوم سمود ہے, پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے اور فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم سبا یعنی یمن کے قریب, یہ جو سب قوم سبا جو کی بلقیس اور حضرت القرنین, یہ اسی قوم کے بڑے تھے, ان کے بادشاہ تھے. نبیوں کو اللہ نے بھیجا, لمبی چوڑی ان کی زراعت تھی, کھیتی باڑی باغات تھے, اور ایک بڑا ان کا جو دارالحکومت تھا معارض, اس معارض میں وہاں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا, بہت بڑا ڈیم بنایا, اور اس میں سے 70 نہریں نکلتی تھی, اتنا بڑا ڈیم تھا, 70 نہریں نکلی, سد المعارب اس کا نام تھا. آج بھی اس کے آثار وہاں موجود ہیں, ختم ہو گیا لیکن اس کے آثار موجود ہیں. آج سد معارب کے نام سے وہ بنایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سمجھایا کہ دیکھو یہ زرعی ترقی اس میں تم جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ اس سے مسئلہ نہیں بنے گا. معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کی مانتے ہو کہ نہیں, اللہ کے احکامات پہ چلتے ہو کہ نہیں, اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا اس کو اختیار کرتے ہو کہ نہیں. نبیوں کا مذاق اڑایا, مقابلہ کیا, اللہ نے وہی ڈیم ان کے اوپر توڑ کے ان کا صفایا کر دیا. میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے ہاں یہ نظام ہے. قوم شعیب ان کے پاس بھی یہ رخ کہ تجارتی منڈیوں کے مالک بن جائیں گے, اس سے ہمارے کام بن جائیں گے. بزنس سینٹرز, دنیا کی منڈیاں, ان پہ ہمارا قبضہ ہو جائے. اچھا بھی کر لو قبضہ, تم بن جاؤ دنیا کے مالک. پھر اللہ پاک نے نبی کو بھیجا, دعوت دی, سمجھایا, بات کی کہ دیکھو دھوکہ نہ دو, ملاوٹ نہ کرو, بے انصافی نہ کرو لوگوں کے ساتھ. لیکن نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ پاک نے اپنا نظام چلایا, زلزلہ بھیجا, آسمانوں سے اللہ نے مصیبت بھیجی اور صفایا کر. میرے بھائیو اور بزرگو, گزارش یہ کہ جتنے بھی قوموں کے واقعات ہیں اس ضابطے کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ دیکھو جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ انہیں کامیاب کریں گے, اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ ان کو ناکام کریں گے. دنیا کی ناکامی وہ چھوٹی ہوگی, اور آخرت کی ناکامی آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. قیامت کے دن جو حالات آئیں گے آدمی سوچ نہیں سکتا اس کا. دنیا تو بہت چھوٹی, اور یہاں کی پریشانیاں بھی چھوٹی, اور یہاں کی راحتیں بھی بہت تھوڑی, بہت چھوٹی. آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں بھی بہت بڑی, اور وہاں کی ناکامیاں, وہاں کی پریشانیاں بھی بہت بڑی. تو میرے بھائیو ایک راستہ ہے کہ دینی زندگی وجود میں آئے, دین زندگیوں میں آئے گا, اللہ اس پہ کامیاب کریں گے. اور دین پہ چلنا کوئی مشکل نہیں, اللہ نے بہت آسان رکھا ہے. میں کہ دین و یسر, دین آسان ہے, دین پہ چلنا بہت آسان ہے. اس میں آدمی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو دیکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر زندگی گزارے. اب اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, امن اللہ پاک دینے والے ہیں. مومن اللہ پاک امن دینے والے ہیں, چاہے امن کے اسباب کے ذریعے امن دے دیں, چاہے اس کے بغیر امن دے دیں. معیز اللہ پاک ہیں, چاہے عزت کے اسباب کے ذریعے سے عزت دے دیں, چاہے عزت کے اسباب کے بغیر عزت دے دیں, اور چاہے ذلت کے اسباب جمع ہو جائیں اس میں سے عزت نکال کے لے آئیں. حفیظ اللہ پاک ہیں, حفاظت کرنے والے اللہ ہیں, چاہے حفاظت کے نقشوں کے ذریعے حفاظت کر دیں, چاہے حفاظت کے نقشوں کے بغیر حفاظت کر دیں. کبوتری کا انڈا, مکڑی کا جالہ, اسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کر دیں, اور چاہے ہلاکت کے اسباب میں سے بچا کے دکھا دے, اس میں سے نکال کے دکھا دے. بنی اسرائیل کو سمندر کے اندر لے جا کے, پیچھے فرعون, آگے سمندر, دو موتوں کے بیچ میں سے بچا کے دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچا کے ان کی حفاظت کی, اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹا کے حفاظت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 100 تلواریں لے کے جمع ہیں, اور ان میں سے بچا کے ان میں سے نکال کے لے گئے. یہ بتایا کہ دیکھو حفیظ ہم ہیں, حفاظت کرنے والے ہم ہیں. آپ جتنے چاہے گارڈ لگا لو, جتنے چاہے چوکی دار جمع کر لو, حفیظ اللہ ہیں اور حفاظت کرنے والی اللہ ہیں. اس کا راستہ ہے اعمال. اللہ کی ذات پہ آدمی یقین کرے, اس پہ اعتماد کرے, اس پہ بھروسہ کرے کہ اللہ سے ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے پہنچ گئے, اب قوم پریشان ہو گئی کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے, آگے بھی موت پیچھے بھی موت, آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوبے, پیچھے مرے تو, پیچھے ہٹے تو فرعون کی فوجوں کے ہاتھوں مرے. کیا تو موسیٰ ہم تو مارے گئے, کیا کہا؟ کلّا, ہرگز نہیں, انما یا ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, یقیناً راستہ دے گا. اور پھر اللہ نے راستہ دیا, اللہ نے بتایا. ابراہیم علیہ السلام دعوت دینی شروع کی. جب آدمی اللہ کی طرف بلانا شروع کرتا ہے تو شروع میں تو لوگ تھوڑا سا, پھر آہستہ آہستہ باطل جو ہے وہ مقابلے پر آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹکراؤ پہ آتا ہے جی. اور اس کے دعوت دینے والے ان کے اندر ہمدردی, خیرخواہی, شفقت, سارے انبیاء علیہم السلام اس خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں. دیکھو میں تمہارا خیرخواہ ہوں, میں امانت دار ہوں, تمہارا نفع چاہتا ہوں. باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں انبیاء کرام, باپ سے زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں, ماں سے زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں. اب جا کے ایک ایک کو سمجھاتے ہیں, ایک ایک کی اس کو منت سماجت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, دعوت دیتے رہے, اس سے بات کرتے رہے, لیکن مان کے نہیں دی. کرتے کرتے یہاں تک بات آ گئی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا, بتوں کے سامنے جھکتے تھے, ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے. اللہ اکبر, بتوں کے سامنے سجدہ. اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ سارے باہر گئے ہیں کسی اپنے میلے ٹھیلے کے لیے, اندر گھسے اور ہتھوڑا لیا, سارے بت توڑ دیے. ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ تھوڑا رکھ دیا اور باہر آ گئے. وہ واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے. بھئی کیا ہوا, کوئی ہو نہ ہو ابراہیم نے کیا ہوگا, وہی ان کو برا بھلا کہتا ہے, وہی ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ان کے سامنے نہ جھکو. کہا کہ اچھا, بلاؤ اس کو. بلایا گیا, کہ اس بت کو تم نے توڑ, ان بتوں کو تم نے توڑا. کبھی بات یہ ہے کہ یا کوئی قتل ہو جائے تو یا تو کسی کے پاس آلہ قتل برآمد ہو, اور یا کوئی اقرار کرے. اقرار کرنے والا تو یہاں کوئی ہے نہیں, اور آلہ قتل جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہوگا, اس نے غصے میں آ کے سارے بتوں کو توڑ دیا. تو سارے سوچ میں پڑے, کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بیچارہ کیا. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے خداؤں پر جن کی تم عبادت کرتے, جن کی تم پوجا کرتے. سونے کا بت بنا کے سامنے رکھ دینا, اللہ کے شکر ہے آج بھی ایمان اتنا ہے اس کو دیکھ کے, ابھی آئی ہے کہ اس کو پھینکو یہاں سے, اس بت سے تھوڑی ہوگا. اور اسی سونے کے بت کے ٹکڑے کر کے لا کے رکھ دو, اب اس سے کام بنیں گے, اس سے کام بنیں گے. اللہ فرما, وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جو اپنے وجود میں آنے میں انسان کی محنت کا محتاج, مشین بنی, پھر اس پہ وہ کاغذ بنا, پھر اس پہ وہ چھپا, جب چھپ کے سامنے آ گیا, جی اس کاغذ کے بغیر میرا کام کیسے چلے گا, اس کے بغیر میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو بتوں سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا, بتوں سے نہیں ہوتا, اللہ کرتے اور اعمال پہ کرتے ہیں. سمجھاتے رہے, کرتے کرتے جب یہاں تک نوبت پہنچی, فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈالنا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زبردست آگ جلائی گئی اور منجنیق پہ لا کے بٹھا دیا گیا. اب سب نے طے کر لیا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکنا ہے, حتیٰ کہ حکومت, وقت کی حکومت وہ بھی مقابلے پر ہے, پبلک بھی ساری مقابلے پر ہے, ماں اور باپ وہ بھی ساتھ نہیں, وہ بھی مخالف. ایک آدمی بھی روئے زمین پر ساتھ دینے والا نہیں ہے. آسمانوں سے فرشتے آگئے, آ کے عرض کیا کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کر دیں. پوچھا کیا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں, اللہ نے بھیجا نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں. اما الیک فلا, مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جو نظام تائید میں آیا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی, اور جو نظام مخالفت میں تھا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی. یہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے, اسی کی خدائی زمین پر چلتی ہے, اور اسی کا حکم آسمانوں میں, اسی کی خدائی آسمانوں میں. نہ اس پہ کچھ ہونے کا یقین, نہ اس پہ خوف ہے, نہ اس سے کوئی امید. حسبی اللہ ونعم الوکیل, بس میرے لیے اللہ کافی ہے, وہ بہترین کام بنانے والا ہے, بہترین کام بنا لے. تو اللہ نے میرے بھائیوں حفاظت کر کے دکھائی, آگ کے اندر, آگ میں اللہ نے بچا کے دکھایا. تو حفیظ اللہ پاک ہیں, امن دینے والے اللہ ہیں, حالات کے بنانے والے اللہ ہیں. جتنے بھی حالات ہیں, چاہے کسی فرد کے حالات ہوں, چاہے کسی قوم کے حالات ہوں, چاہے کسی ملک کے حالات ہوں, ان حالات کا بننا اور حالات کا بگڑنا یہ آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی چیزیں مہنگی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. اچھا بھائی یہ مہنگائی کس نے کی؟ فلاں حکومت نے کی, فلاں حکومت کی وجہ سے ہوا. ارے بھائی اللہ کے رسول بتاتے ہیں, ہر روز آسمانوں سے ایک فرشتہ اترتا ہے, بیت اللہ پر اتر کر ایک جھنڈا گاڑتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے, آج دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا, فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا. جیسے نیچے سے اعمال جاتے ہیں ویسے آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں. جب معاہدوں کو توڑا جائے گا, احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی, تو اللہ پاک روزی کی مشقت میں مبتلا کر دیں گے, رزق کی مشقت میں اللہ پاک مبتلا کر دیں گے. اللہ سے لینے کے راستے ہیں, اعمال کر کے اللہ پاک کہ جو ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کرتے ہیں, اللہ کو پہچانتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو پاک صاف ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں, خوبصورت زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں, حیاتن طیبہ. اور جو اللہ کی ذکر سے اعراض کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں, ان کو ان پہ اللہ پاک معیشت کو اللہ پاک روزی کو تنگ کر دیتے ہیں, زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ پاک سب کچھ ہوگا لیکن پریشانیوں میں ہوں گے, سب کچھ ہوگا. یہ رابطے ہیں اللہ کے. تو دین زندگیوں میں ہوگا, دینی زندگی آئے گی, اس پہ کامیابیاں ملیں گی, اس پہ عزتیں ملیں گی, اس پہ راحتیں ملیں گی. ایمان کو بنانا, اعمال کو ٹھیک کرنا, دل کے اندر یقین اترے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے, اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں. یہ جتنی مخلوق ہے اس سب کو اللہ نے پیدا کیا, یہ سب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے, وہ اللہ پاک چاہیں گے. میرے بھائیو, اور اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنا, اللہ سے لینے کا راستہ بہت آسان ہے. ہم اللہ کی مانیں گے, اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے, اللہ پاک راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے, آخرت میں بھی اللہ پاک کامیاب کریں گے. میرے محترم بزرگوں, اللہ کو راضی کرنا, اللہ پاک کی مان کے چلنا اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور معیار بنا کر بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ زندگی دی ہے جو سراسر ہدایت ہے اور سراسر کامیابی کا راستہ ہے. آپ کو وہ سنتیں دے کر بھیجا ہے جس میں اللہ نے کامیابیاں رکھی, عزتیں رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ, آپ کا لباس کا طریقہ, آپ کا کاروبار کا لین کا دین کا طریقہ, آپ کا شادی کا غمی کا طریقہ, آپ کو اللہ نے ہر اعتبار سے کامل اور ہر اعتبار سے اللہ پاک نے مقتدا اور ہر اعتبار سے اللہ پاک نے امام بنا کر بھیجا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. اتباع ھذا النبی الامی, ان نبی امی کے پیچھے چلو, ان کی اتباع کرو. جو اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں گے اللہ پاک ان کو کامیابیاں دیں گے. حضرات صحابہ کرام نے بس اس کو سامنے رکھا, ہمیں اللہ کی ماننی ہے, اللہ کے رسول کی ماننی ہے, اللہ کے اللہ پر اعتماد کرنا ہے, اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا. آپ نے ایک گھوڑے کا سودا کیا ایک آدمی کے ساتھ, معاملہ طے ہو گیا کہ بھی اتنے میں یہ گھوڑا جو ہے ٹھیک ہے. آپ نے خرید لیا اس سے, اس نے کہا کہ بھی تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں گھر سے رقم دے دیتا ہوں. چلے تو جب وہ آپ جا رہے تھے تو وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا, پیچھے بعض اور لوگوں نے قیمت پوچھی اور تھوڑی سی قیمت زیادہ لگا دی اس کو, کہ بھائی اس کی قیمت اتنے میں دے دو, اتنے میں دے دو. اس نے پیچھے سے آواز دی حضور کو کہ جی آپ گھوڑا خریدنا تو آپ خرید لیں ورنہ میں اس کو بیچنے لگا ہوں. آپ نے کہا بھائی سودا تو ہمارا ہو چکا, بات ہو چکی ہے, معاملہ ہمارا طے ہو گیا ہوا ہے. جب آدمی ایک دفعہ سودا کر لے تو اس کے بعد پیچھے ہٹنا ٹھیک نہیں ہے. تو معاملہ طے ہو گیا ہوا ہمارا, میں تو تمہیں قیمت رقم دینے کے لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. نہیں نہیں کوئی سودا طے نہیں ہوا, اس نے انکار کر دیا. اتنے میں بات تھوڑی سی بڑی تو ایک صحابی وہاں کھڑے تھے پاس, وہ آگے آگے دیکھا انہوں نے, تو اس نے دیہاتی نے کہا, وہ جو گھوڑے وقت کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لائیے ورنہ جو ہے میں اس گھوڑے کو بیچنے لگا ہوں دوسری جگہ. تو آپ اسی میں تھے تو وہ صحابی آگے بڑھے, انہوں نے کہا میں گواہ ہوں ان کا, میں گواہ ہوں کہ حضور نے یہ گھوڑا جو ہے وہ خریدا ہے اور تم نے بیچا ہے اور اتنے میں بیچا ہے. وہ جب اس نے دیکھا کہ ان کا تو گواہ بھی موجود ہے, وہ چھوڑ کے تو چلا گیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے گواہی کیسے دی جبکہ تم وہاں موجود نہیں تھے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ پر غیب کی خبریں جو آپ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے ہیں, یہ تو آپ میرے سامنے خود فرما رہے ہیں کہ گھوڑا میں خرید سکوں تو میں اس بھی کیوں نہیں مان لوں. تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے ان کی گواہی جو ہے وہ دو آدمیوں کے برابر ہوگی. تو اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا, جو اللہ کے رسول نے ضابطے بتائے ہیں, جو انہوں نے اصول بتائے, کیونکہ اللہ کے حبیب کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے, وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ پاک ان کو بتاتے. اللہ کے رسول نے ضابطے بتائے ہیں زندگی گزارنے کی, جن قوموں کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ ان کے اوپر اچھے حالات لے کے آئیں گے. اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیں تو اللہ پاک ان کے حالات کو اچھا کر دیں گے, آسمانوں سے اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اتریں گی, زمین سے برکتیں نکلیں گی. جس قوم کے اندر اچھے اعمال آئیں گے, افراد کے اچھے اعمال ہوں گے, اللہ پاک ان کے حالات کو اچھا کریں گے. جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے, جو اوروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. اللہ کے دینے کے راستے ہیں, جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو بھی لمبا کرتا ہے, اللہ اس کے مال کو بھی زیادہ کر دیتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ, باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا, ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا, بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا, باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ایک مقبول حج کا اس کو ثواب مل گیا, ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا مقبول حج کا ثواب اس کو مل گیا. کسی نے پوچھا کہ جی کو 100 دفعہ دیکھے, کہ اللہ پاک کوئی اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کسی چیز کی, اللہ 100 حجوں کا ثواب اس کو دے گا. تو اللہ کے رسول ایک زندگی لے کے آئے ہیں آسمانوں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک بڑی عمر کے صاحب اور ایک نوجوان دونوں آ گئے. آپ نے نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے, فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں. کہا دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا, ان سے ان کے آگے نہ چلنا, ان سے پہلے نہ بیٹھنا, یہ تمہارے باپ ہیں والد. اسی طرح کہ آپ بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے, وہ بیٹھے سامنے تو چھوٹا سا بچہ آیا, انہوں نے اس کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی, انہوں نے نہ اس کو پیار کیا نہ گود میں بٹھایا, اپنے پاس زمین پہ بٹھا لیا. میں یہ کون ہے؟ کہا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. کہا تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا, برابری نہیں کی اپنی اولاد. ماں باپ کے ذمے اولاد کو کیا, ماں باپ کے ذمے اولاد کے متعلق کیا احکامات ہے ان کو اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی, اور اولاد کے ذمے ماں باپ سے متعلق کیا احکامات ہیں اللہ کے رسول نے اس کے متعلق رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہ تم اس سے بہترین شخص وہ ہے, سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے, جس کے اخلاق اچھے. اور فرمایا کہ اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے, جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں. ایک بچے کو آپ نے پیار کیا, ایک صاحب نے دیکھا دور سے, کہا یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ میں کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ میرے تو اتنے اتنے بچے ہیں, میں نے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا. فرمایا کہ اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں اس کا, اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں اس کا کیا علاج کروں. تو اولاد کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کیسے چلنا؟ میرے بھائیو, اللہ نے ایک زندگی بتائی ہے, اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ بتایا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے مجلس اور بھی لوگ بیٹھے تھے, میں کہ جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو وہ اٹھے اور اٹھ کے چلا جائے. ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے پھر بیٹھ گیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ بات کہی, آپ اٹھ کے گئے پھر واپس آ کے بیٹھ کے کیا بات تھی؟ نہیں یا رسول اللہ, میری خالہ ہیں, ان سے میں نے ناراضگی تھی, میری قطع تعلق کر رکھا تھا, آپ کی یہ بات سن کے گیا, جا کے ان کو آپ کا ارشاد سنایا اور ان سے معافی مانگی اور صلح کر کے آگے بیٹھا. کہا بہت اچھا کیا تم نے, بہت اچھا کیا. جس قوم میں کوئی رشتہ داریوں کو توڑنے والا بیٹھا ہو وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے, پوری قوم محروم ہو جاتی. رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا, والدہ کی طرف سے رشتہ دار, باپ کی طرف سے. دیکھیں جو آدمی, ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے بھی اللہ نے راستہ کھول دیا. ایک تو اپنے باپ ماں کے لیے دعا کرتا رہے, اس پہ بھی اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا ان کی زندگی میں, بعد میں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, باپ کے بھائی ہیں, ان کی بہنیں ہیں, پھوپھیاں ہیں, چچا ہے, تایا ہے, اسی طرح ماں کے اس کے ماموں ہیں, خالہ ہے, ان کے ساتھ, یا ان کی کوئی والد کے کوئی ان کے کوئی دوست وغیرہ قریبی ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے, انشاءاللہ یہ اسی میں شمار ہو جائے گا, اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا, وہ آپ کا فرما بردار شمار ہو جائے گا. ایسے میرے بھائی اور دوستو, اللہ نے ہمیں آپ کو اصول بتا دیے, احکامات بتا دیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, زندگی گزارنے کے ضابطے بتائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی, گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے, کپڑا پہننے کا کیا اصول ہے, کپڑا اتارنے کے کیا ضابطے ہیں, جوتا پہننے کا کیا طریقہ ہے, جوتا اتارنے کا کیا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, موزہ پہننے لگے تو ایک موزہ پہننا, اتنے میں اوپر سے کوا آیا اور دوسرا موزہ اٹھا کے لے گیا, اوپر لے کے گیا تو وہ اوپر سے نیچے گرا, اس میں سے ایک سانپ نکلا اور دوڑا, سانپ نکل کے دوڑا, اور وہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو بھی موزہ پہنے یا اسی میں یہ بند جوتا جو ہے اس کو پہنے تو اچھا یہ ہے کہ اس کو پہلے جھاڑ لے, جھاڑ لے, ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا کو سانپ بچھو اس کے اندر گھسا ہوا ہو. اللہ نے, اللہ کے رسول نے زندگی, محض کرو کہ پوری زندگی اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی, کھانے کا طریقہ کیا ہے, پہننے کا طریقہ کیا ہے, شادی غمی کا طریقہ کیا ہے, کاروبار کا طریقہ کیا ہے, آسمانوں سے وہ زندگی لے کر آئے. میرے بھائیو, جو زندگی کو سیکھیں گے اور زندگی کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں گے, اللہ باپ ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے. وہ تاجر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والے طریقے کو سیکھ کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو سیکھ کے تجارت کرے گا, صحیح یقین کے ساتھ کرے گا کہ اس تجارت سے میں نہیں پلتا, پالنے والے اللہ ہیں, پالنے والے اللہ. وفی السماء رزقکم, تمہاری روزی آسمانوں میں ہے, ہم نے وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی. یہ کہاں ان کے اندر تم تلاش کرتے پھر رہے ہو, یہاں نہیں ہے, روزی آسمانوں سے آتی. ہاں, یہاں اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں, ان حکموں کو پورا کرو اور جس نبی نے جو تو طریقہ بتایا اس کے مطابق چلو. تو اللہ پاک وہ تاجر جو دوسروں کو اس نیت سے روزی لے, باہر سے لے کے آتا ہے سامان تاکہ لوگوں کو آسانی سے سہولت سے ملے گاؤں میں بستی میں, اللہ پاک اس کو غیب سے روزی دیتے ہیں. اور ایسے تاجر کا حشر جو ایمان کو سیکھ کے, اعمال کو سیکھ کے, علماء کرام سے پوچھ پوچھ کے تجارت کرے گا, اللہ پاک اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کرے گا. وہ ملازم جو ملازمت کے متعلق اور مزدوری کے متعلق احکامات سیکھتا ہے, اللہ کے رسول کے طریقوں کو سیکھتا ہے, یہ یقین کرتا ہے کہ میں اس سے نہیں پلتا, اللہ پاک پالنے والے ہیں, رب اللہ ہے, میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا, اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا, اس سے اللہ پاک اس مزدوری میں بھی مجھے کامیاب کر دیں گے, اس جھونپڑی میں بھی اللہ مجھے عزتیں دیں گے, راحت دیں گے, اطمینان دیں گے, اس یقین کے ساتھ وہ چلتا ہے. اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, ہر چیز لکھی ہوگی اور قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دی جائے گی. اقرا کتاب, لے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے, کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا, آج کے دن تو اپنا حساب خود کر لے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. پریشان ہو جائے گا, اے اللہ کیسی کتاب ہے یہ, نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی, نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی, سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا, کدھر جاؤں. اب وہ اس یقین کے ساتھ کہ مجھے پالنے والے اللہ ہیں, رب اللہ ہیں, عزت دینے والے اللہ ہیں, امن دینے والے اللہ ہیں, حالات بنانے والے اللہ, مجھے تو اللہ کی ماننی ہے, اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے. اس مزدور کو بھی اللہ پاک کامیاب کریں گے. میں کہ ایسا مزدور جو مشقت سے, محنت سے کماتا ہے اور ان صفات کے ساتھ ہے, اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک کا دوست ہے, اللہ پاک کا حبیب. تو اللہ نے ہمیں احکامات دیے اور اللہ کے رسول نے اس کے مطابق, اس کے متعلق ہمیں طریقے بتا دیے. اب یہ جو پانچ وقت کی جو نماز ہے میرے بھائیوں, جو نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالنے والی, جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں, جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے. نماز, نمازی شہنشاہ کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے, اور جو دروازہ کٹکھٹاتا رہتا ہے یقینی بات ہے کہ وہ دروازہ ضرور کھلتا ہے. صحابہ کے ہاں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا, فوراً مسجد کی طرف کو, فوراً نماز کی طرف کو چلتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے, پیٹ میں درد تھا. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے, کیا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے, تو اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے, نماز میں شفا ہے. بھوک آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بھوکا گھر میں آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, کچھ نہیں, مسجد میں گئے, جا کے نماز پڑھی, اللہ سے دعا مانگی, پوچھا آ کے کچھ ہے کھانے کو, کچھ نہیں, پھر گئے, پھر نماز پڑھی دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ نماز پڑھی, اللہ سے دعا مانگی, اللہ پاک نے اس کا انتظام کر دیا. بدر کے موقع پر اب ایسے حالات بن گئے, سارا باطل 1,000 آدمی ہتھیاروں سمیت سب کچھ لے کے آگے کھڑے ہو گئے, اور ادھر 313 خالی ہاتھ, چند ہتھیار چند سواریاں مقابلے پر. آپ ساری رات نماز میں دعا میں, نماز میں دعا میں, کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حیو یا قیوم, ساری رات دعا مانگ رہے, ساری رات رو. اور اللہ پاک نے پھر دکھایا اللہ نے کہ وہ 313 کو اللہ نے غالب کیا, اور اللہ پاک نے ان 1,000 کو اللہ نے شکست دی, اللہ نے ان کو ناکام کیا. میرے بھائیو, نماز راستہ ہے, اور کوئی پریشانی آ جائے مسجد کی طرف کو چلنا, مسجد کی طرف کو چلنا, خوف آئے مسجد کی طرف کو چلیں, تنگی کا حال آ جائے مسجد کی طرف کو چلیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں قحط آ گیا. اب قحط آیا تو آپ نے کچھ انتظام کرنے کی کوشش کی, جو حاکم ہے بڑا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے اپنی طرف سے جتنا اس کے بس میں ہے, تو انتظام کیا لیکن قحط دور نہیں ہوا. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں تھے, ان کو خط لکھا, سارے حالات لکھے کہ دیکھو تم وہاں پر جو ہے مصر میں ہریالی اور سب کچھ پیداوار سے موجود ہے, اور یہاں مدینہ میں یہ حالات ہیں. انہوں نے جواب میں لکھا کہ جی میں اتنا بڑا قافلہ بھیجوں گا سامان کا کہ پہلا اونٹ اس کا مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ اس کا مصر میں ہوگا, اتنا سامان بھیجوں گا آپ کے پاس. انہوں نے بھیجا, قافلہ بھیجا, اتنا سامان بھیجا, لیکن قحط دور نہیں ہوا. بھیک مانگنے سے خیر, حضرت عمر رضی اللہ تو ان سے اپنے مسئلے سے بات کہی تو انہوں نے کیا دور نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پریشان ہوئے اور دعا مانگی کہ یا اللہ میرے زمانے میں میری کوئی امت جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے, پریشانی کا اظہار تھا, پریشان ہوئے تو اللہ کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا مر جائے تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں, کتا بھی بھوکا مر جائے. اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے, کہ روتے تھے کہ میں میرے زمانے میں امت کہیں ہلاک نہ ہو جائے. میرے تو ایک صحابی, انہوں نے بکری ذبح کی, جب بکری ذبح کی تو اس میں سے خون اور ہڈیاں, اس کے سوا کچھ نہ نکلا. وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا عجیب قحط کہ بکریاں بھی اس کا, تو اس کو دیکھا اور کہا واہ محمد, کہ اگر حضور کا زمانہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ تو نہ ہوتا. اور اسی میں وہ غنودگی چھا گئی, بے ہوشی سی ہو گئی, اس پہ اس دکھ کی وجہ سے. اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور آپ نے کہا کہ یہ عمر کو کیا ہو گیا, میں تو ان کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا, اس عمر کو کیا ہو گیا ہے. اٹھے فوراً اور حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کے کہا, اندر پوچھا کون کا رسولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول کا قاصد آپ کے پاس حاضر ہوا ہے اللہ کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے کہ بھئی تو حضور کا وصال ہو چکا ہے, میں حضور نے بلایا ان کا قاصد آیا, اور دوڑے تو راستے میں خیال آیا کہ بھئی تو حضور کا تو وصال ہو چکا ہے. باہر آئے, آگے اچھا کیا بات ہے, سارا قصہ سنایا انہوں نے, یہ ہوا کہ اچھا ان کو ساتھ لیا اور مسجد میں چلے گئے, اور مشورے والوں کو جمع کر لیا, مسلمانوں کو جمع کر لیا, جو وہاں سب کو بلا لیا, کہا کہ یہ بتاؤ مجھے کہ جیسا میں حضور کے زمانے میں تھا میرے اندر کوئی اس میں تبدیلی تو نہیں آئی, کوئی فرق تو نہیں آیا. یہ معیار تھا ان حضرات کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ہم اسی پہ باقی ہیں کہ نہیں, اس پہ ہم باقی ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی بالکل, آپ جیسے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے جس سطح جس میں آپ اسی طرح سے ہیں, کوئی فرق نہیں آیا. کہ اچھا اس کا قصہ سنو, انہوں نے سارا واقعہ سنایا. تو اس پہ انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہتے ہیں. تو پوچھا کہ ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک دفعہ ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, انہوں نے پوچھا کہ فلاں جگہ جس علاقے سے آیا تھا وہاں خیریت تو تھی نا, خیریت تھی؟ اس نے جواب میں کہا کہ خیریت کہاں, وہاں تو دو دو طرح کے کھانے ایک وقت میں کھائے جا رہے تھے ایک دفعہ, خیریت کہاں. یعنی ان حضرات کے نزدیک خیریت کا مطلب یہ تھا کہ جس سطح پہ اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا, کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں, کہا اس کی بات سنو, की बात सुनी तो कहा ये ठीक कहते हैं, एक तरफ ये कह रहे ये भी ठीक कहते हैं, दूसरा मुझे कहते को फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जी आप तो अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं, आप कहाँ इन इसबाब के चक्करों में पड़ गए, आप तो अमल करके अल्लाह से मांग, आप तो दुआ वाले हैं, अमाल वाले हैं, अमाल पे डालते सबको। फौरन इसका ख्याल हुआ और सबको साथ लिया, खुले मैदान में चले गए और नमाज इस्तिस्का पढ़ी और दुआ मांगी अल्लाह से। उसका जो तरीका है उलमा जो बताते हैं, पानी की कमी आ जाए, को परेशानी हो जाए, बारिश ना हो, तो नमाज इस्तिस्का पढ़ो, अल्लाह से मांगो, पानी तो अल्लाह ने देना है, रब तो अल्लाह है, परवरिश करने वाले अल्लाह है। बाकी मेरे भाइयों, बाद अमाल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से परेशानी आती है। इसराफ जो है ना जी, इसराफ फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करते। पानी में भी इसराफ होता है, पानी में भी फजूल खर्ची होती है, टूटी खोली वजू कर रहा है, पता नहीं कितना पानी बह गया। इसलिए जब अल्लाह की किसी नेमत की ना शुक्री ना कदरी होती है तो फिर उसमें अल्लाह पाक अपनी नेमत को वापस भी ले लेते। इसलिए तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने फजल फरमाया, करम फरमाया और बादल आ गए। और अभी से वापस ने रास्ते में बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई और बादलों से आवाज आई, अता कल गौस या बल हर्स, ए हफ्सा के बाप अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की मदद आ गई। मेरे भाइयों, हम तो अमाल वाले हैं, अमाल वाले हैं, कोई हाल आ जाए हमारे ऊपर, दुश्मन का खौफ हो, अमल करके अल्लाह से मांगेंगे। तंगी का हाल आ जाए, हम अमल करके अल्लाह से मांगेंगे, चाहे शख्सी हालात हों, चाहे मुल्की हालात हों, चाहे कौम के हालात हों, अल्लाह ने हमें अमाल वाला रास्ता दे दिया। अमाल अच्छे अमाल होंगे, अल्लाह पाक खुद हालात को अच्छा करेगा, परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करेगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, इसकी जो कसरत है ये बड़ी से बड़ी यानी 99 मुसीबतों का इलाज है, 99 मुसीबतों का। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, इसकी कसरत और इसका इसका सबसे हल्का दर्जा ये है कि रंज और गम इसको दूर कर देते हैं। ला हौल वला कुव्वत, आदमी अल्लाह का जिक्र करेंगे अल्लाह पाक इत्मीनान देगा। हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह इत्मीनान देगा। ये जाबते हैं अल्लाह के, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र करेंगे अल्लाह पाक के, यानी ये कलमात सातों आसमानों को चीरते हुए अल्लाह के अर्श पे पहुंच के इस पढ़ने वाले का तज़किरा शुरू कर देंगे। मैं तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम तन्हाई में मुझे याद करो, मैं अपने दिल में तुम्हें याद करूंगा, तुम मजमे में मेरा तस्करा करो, मैं फरिश्तों के मजमे में तुम्हारा तस्करा करूंगा। तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। हम दुरूशी पढ़ेंगे, एक दफा दुरूशी पढ़ेंगे, 10 रहमतें नाजिल होंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। फरिश्ते इस दुरूद शरीफ को अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करेंगे, फला शख्स ने आपकी खिदमत में हदिया भेजा, एक तस्बीह सुबह को एक शाम को इसका इस्तेमाल करें, तीसरे कलमे की एक तस्बीह सुबह को एक शाम को। तो मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें अमाल बताए हैं, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना, तन्हाइयों में बैठ के आदमी सोचे मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या क्या कसूर हुए, क्या क्या गुनाह हुए हैं। अब तलाश करे आदमी, अगर गौर करेगा तो बहुत सारे गुनाह उसको नजर आएंगे, बहुत सारी गलतियां नजर आएंगी, उस पे इस्तिग़फ़ार करे, नदामत तौबा का। अल्लाह पाक बड़े करीम हैं और जब आदमी सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता है अल्लाह पाक उसको माफ़ कर देते हैं। कि अगर तुम जमीन के वजन के बकदर भी गुनाह लेके आ जाओगे, मैं जमीन के वजन के बकदर मगफरत लेके तुमसे मिलूंगा, इतने तुम्हारे गुनाह हो जाए। और देखिए अल्लाह पाक यानी कितने ही गुनाह हो जाए, अल्लाह पाक से सच्चे दिल से आदमी माफी मांग ले कि मैं इसकी परवाह भी नहीं करता कि मैंने इतने गुनाह तुम्हारे माफ कर दिए। सच्चे दिल से माफी मांगना, दिल से तौबा करना, और खास तौर से मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह की जो जो नाफरमानियां हुई, अल्लाह के रसूल के तरीकों में जो हमसे कमियां हुई, उस पर हम अल्लाह से माफी मांगे, इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह पाक बागात देगा, अल्लाह पाक नहरें देगा और वक्त पे बारिशें देगा, नरीना औलाद देगा अल्लाह पाक इस्तिग़फ़ार की वजह से। तौबा और इस्तिग़फ़ार अल्लाह पाक के यहाँ बड़ी महबूब جو آدمی اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے اللہ بڑے کریم ہے میرے بھائیو, بڑے سے بڑے قصور کو دیکھو کریم کہتے ہی اس کو ہے جو جب دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں کریم, جو دشمن پہ جب قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یعنی آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ دعوت دیتے رہے, محنت کرتے رہے, بہت سارے حالات آپ پر گزرے, کل مذاق اڑاتے, کچھ ٹھٹا کرتے, حتیٰ کہ آپ کو مکہ جیسا محبوب شہر چھوڑ کے جانا پڑا, ہجرت کرنی پڑی. آپ روتے ہوئے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کیا ہے مکہ, تو مجھے بڑا محبوب ہے لیکن کیا کروں, تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اور اس کے بعد اللہ نے حالات بدلے, فتح مکہ کے موقع پر اب 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے, اور آپ جب اس میں داخل ہو رہے ہیں تو جھنڈا تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, تو ابوبکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور یہ پہاڑی پہ بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے, اور ابو سفیان کو لے کے ساتھ, ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ان کو ساتھ لے کے پھر یہ دیکھو یہ حضور کے قافلے جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو ابو سفیان دیکھ کے بڑا حیران ہوا, کہنے لگا کہ تمہارے عباس تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت بہت بڑھ گئی, بہت اونچی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بادشاہت نہیں, یہ نبوت ہے. سعد بن عبادہ پاس سے گزرے, انہوں نے دیکھا اور جوش سے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تکہ بوٹی کرنے کا دن ہے, تمہارے ٹکڑے ہوں گے آج کے دن. ابو سفیان پریشان ہو گئے کہ یہ کہ اپنے قبیلے اپنے قریش کو یہ خود ہی ختم کریں گے, کیا پروگرام ہے تمہارے بھتیجے کا. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ذرا پریشان ہوئے, آگے ان کو لے کے حضور کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کیا بات, کیا رسول اللہ آپ کا کیا ارادہ ہے, کہا کیوں کیا ہوا, سارا قصہ سنایا. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ ہے فاتح, کیا ایسی بات نہیں ہے, الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو ایک دوسرے پہ رحم کھانے کا دن ہے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن, درگزر کرنے کا دن ہے, رحم کھانے کا دن ہے, جب قابو پا لیا معاف کر دیا. تو کب لاؤ ان کو, جھنڈا لے لیا ان کے ہاتھ سے اور انہی کے بیٹے کیس ابن سعد ابن عبادہ ان کے حوالے کر دیا, میں تم لے کے چلو آگے. جب اس میں بیت اللہ میں جب پہنچے تو اللہ بیت اللہ کے اندر آپ داخل ہو گئے, بتوں کو توڑا, اللہ سے نیوان دعا مانگی, اس کے بعد پھر آپ جب باہر آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ بیت اللہ کی چابی ہے یہ کس کو دے, تو الزباس نے کہا ہمیں دے دے, علی کرم نے کہا مجھے دے دیں. تو اتنے بلایا, کہا کہ عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ, بلایا ان کو, کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے جب میں مکہ میں تھا میں نے تم سے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کی چابی دو, میں اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, تو تم نے مجھے ڈانٹ دیا, تو میرے سے ناراض ہوئے تھے کہ تمہیں دوں گا چابی, تو آؤ ادھر آؤ یہ لو یہ چابی لے لو اور یہ اب قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی, درگزر کرنا معاف کر. 95 میں ہمارا حج کا سفر ہوا تو وہاں منا میں ہم گشت کر رہے تھے خیموں میں, مختلف عربوں کے خیمے میں چلے گئے تو ایک عرب نوجوان سے ملاقات ہوئی, اس نے ہمیں یہ سارا واقعہ سنایا, کتابوں میں بھی ہے, اس کے بعد کہا کہ میں عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان سے ہوں اور اب وہ چابی ہمارے پاس ہے, کیا قیامت تک تیرے پاس رہے گی. پھر آپ نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے, کہا کہ عباس وہ آپ کے بھائی کے بیٹے کہاں ہیں, آپ کے بھائی کے بیٹے کہاں ہیں, عباس نے پوچھا, ابو لہب کے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا, تو کہا جی ان کو بلا کے تلاش کرتے ہیں, تلاش کیا تو وہ عرفات سے مل گئے, دو بیٹے ابو لہب کے, تین بیٹے تھے اور دو کے ساتھ حضور کی بیٹیوں کا نکاح ہوا ہوا تھا, جب آپ نے دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب نے غصے میں آ گیا اور برا بلا بھی کہا, پتھر بھی مارے اور بیٹوں سے کہا کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو, دونوں نے طلاق دے دی, ایک نے طلاق بھی دی اور برا بھلا بھی کہا اور دوسرے نے طلاق دی لیکن چپ رہا, خاموش رہا, وہ جس نے برا بھلا کہا تھا اور طلاق دی تھی اس کو تو ایک واقعے میں ایک شیر نے اس کے ٹکڑے کر دی, چیر پھاڑ دیا, باقی یہ دوسرا بیٹا زندہ تھا اس فتح مکہ کے موقع پر اور ایک اور بیٹا تھا. آپ نے کہا وہ بیٹے کہاں ہیں دونوں اس کے, کہ ان کو خیر بلا کے لائے, حضور کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے ان کو دعوت دی, دونوں کو دعوت دی, اور اللہ کی شان نے دونوں ایمان لے آئے. جب دونوں ایمان لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تم دونوں کو بہت مانگا تھا, اس نے میرے اوپر احسان کیا, تم دونوں ہی مجھے دے دیے. اس نے یہ کون ہے؟ ابو لہب کے بیٹے ہیں جو سب سے بڑا دشمن ہے. یہ کون ہے؟ بیٹی کو طلاق دینے والے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. رجب کریم قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. کیا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا حضور کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے, سب معلوم ہے. سب گردنیں جھکی ہوئی ہیں کہ ایک اشارہ کرنے کی زیر سب کی گردنیں پیروں میں آگے گریں گی. کہا جی آپ تو کریم کی اولاد ہیں, کرم ہی فرمائیں گے. کہا میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں. لا تطریب علیکم الیوم, جاؤ تم سے کسی بات کی پوچھ نہیں, تم سارے آزاد ہو, سب معاف کر دیں. ایک جنبش میں سب معاف کر دیں. میرے بھائیوں, اللہ نے ہمیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, حضور کی اللہ نے ہمیں امتی بنایا, ہم مسلمان ہیں, حضور کی امتی ہیں. اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی, اللہ پاک کے احکامات پہ چلنا, اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا, اس زندگی کو سیکھنا اور ساری دنیا کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا. میرے بھائیو, یہ امت ایک بڑے کام کے لیے چنی گئی, ایک بڑے کام کے لیے چنی گئی. کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے. امت دیکھیے, کسی ایک قوم کا نام نہیں ہوتا, کسی ایک علاقے والوں کا نام نہیں, کسی ایک زبان والوں کا نام نہیں ہے. کم قسمتی سے آج وہ مقصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری امت ٹوٹ کے کئی امتوں میں بڑھ چکی. اس کو اپنی قوم سے اپنا تعارف کرا ہے, یہ تعارف کے لیے ہیں. یہ چیزیں, یہ امت امت ہے, ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں. میں اگر جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے اور اوروں کو بیگانا سمجھتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں پہ پانی پھیرتا ہے. یہ امت کل جسد الواحد ایک جسم کی طرح سے ہے, ایک جسم کی طرح سے. اللہ کے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے یا ملیشیا ہے یا ترک ہے, یہ پٹھان ہے یا سندھی پنجابی بلوچی, کوئی تقسیم نہیں. یہ تعارف کے لیے ہیں یہ سب. اللہ کے ہاں ایک ہی تقسیم ہے, حزب الرحمان ہے حزب الشیطان ہے, حزب الرحمان ہے حزب الشیطان ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو دیکھ کے چلیں گے, اللہ کے رسول کو دیکھ کر چلیں گے. کوئی حال ہمارے اوپر آج ہم امت بن کے چلیں گے. اور امت میرے بھائیوں, کوئی بھی تنظیم کوئی بھی انجمن اس وقت انجمن اور امت بنتی ہے جب اس کے سامنے ایک مقصد ہو. یہ امت تب امت بنے گی جب ان کے بچے بچے کے سامنے ایک مقصد ہوگا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک طریقے پر محنت پہ لگے ہوں گے. ہمارا مقصود کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے. اللہ رام کرے خالد بن ولید پر کہ ان کے دل میں اور کوئی جذبہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ آئے, کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کام سے؟ ایک موقع پر تو میں کہ وہ جو قریش جمع ہو گئے, حضور کے چچا ابو طالب کے پاس, کہ اپنے بھتیجے کو بلا کے سمجھاؤ. ان کی وجہ سے ان کی گشتیں دعوت کی وجہ سے گھر گھر کے اندر جو ہے اختلاف شروع ہو گیا, اس کو سمجھاؤ. آپ بلایا, پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں, بڑے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہ میں ان کو ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں, اگر یہ اس کو مان لیں, اگر یہ اس کو قبول کر لیں تو عرب تو عرب ہو ان کا ہوگا ہی, عجب بھی ان کو جزیہ دینے لگے گا. اس پہ ابو جہل نے کہا کہ وابی کا عشرہ کلمات, تو ایک بات کہتا ہے ایسی, تو ہمیں 10 باتیں بتا, تیرے باپ کی قسم ہم ان کو مانیں گے. اس پہ آپ نے فرمایا یہ کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول. دیکھیے یہ کیا بات ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے خداؤں کو تم نے ایک ہی خدا بنا دیا, یہ ہم نہیں ماننے کو تیار. اور اس موقع پر دوسرے موقع فرمایا کہ یا چچا, یا اللہ کا کلمہ دنیا میں, اللہ نے مجھے ایک امر دے کر بھیجا ہے, یا اللہ کا وہ امر پورا ہوگا یا میری گردن جسم سے الگ ہوگی, کوئی اس پہ کسی جگہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. قریش نے آ کے کب مال لے لو, سب سے مالدار بن جاؤ گے, بادشاہت لے لو, صدارت لے لو, وزارت لے لو, بادشاہت لے لو, قوم کے قبیلے کے سردار بن جاؤ. جس عورت سے کہتے ہو سب نکاح کر دیتے ہو اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ اس کو چھوڑ دو کیا فرمایا یہ تو تم کر لو گے جاؤ آسمانوں سے جاؤ سورج اور چاند کو توڑو اور لا کے میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دو پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میرے بھائیو اس امت کے سامنے ایک مقصد تھا ایک کام تھا ایک ذمہ داری تھی ہم نے ضرورتوں کو مقصد بنا لیا اجی یہ تاجر ہیں یہ ذمہ دار ہیں یہ ملازم ہیں نہیں ہم تو داعی اللہ ہیں ہم اللہ کے کلمے کے ہم اللہ کے کلمے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں اللہ نے ہمیں حضور کی نیابت میں پورے عالم کے لیے چنا ہے ہمارے بچے بچے کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے ہمارے بچے بچے کو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچی پیدا ہوتی ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اذان دعوت ہے اذان دعوت اس بچے کو اس بنیاد پہ اس کو کھڑا کرنا ہے یہ دعوت والی آواز کو لے کر اقوام عالم میں پھرے اور ساری دنیا کے انسانوں کے اندر یہ آواز لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں سب چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں اللہ سے ہوتا ہے صدر صاحب چھوٹے وزیر صاحب چھوٹے مالدار صاحب چھوٹے بڑی بڑی ڈگریوں والے کچھ نہیں ہیں اللہ بڑے ہیں اللہ سے ہوگا اشہد لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے عزت وہ دیں گے امن وہ دیں گے حالات وہ بنائیں گے اللہ کی مانیں گے اشہد اللہ محمد رسول اللہ حضور والے طریقے پر مانیں گے اللہ کی مانیں گے حضور کے طریقے پر مانیں گے حی علی الصلاح آؤ آؤ اللہ کے احکامات کو پورا کرو نماز کا اہتمام کرو عبادات پہ چلو اللہ کے حکموں کو پورا کرو حی علی الفلاح دنیا کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آخرت کی ساری کامیابی عزتیں تمہیں ملیں گی آؤ یہ راستہ ہے یہ راستہ ہے ہمیں تو اس آواز لگانے کے لیے دنیا میں پیدا کیا اس قوم کو اس امت کو اتنے بڑے مقصد کے لیے چنا گیا اس امت کو چنا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے آپ کے چہرے مبارک پر سفر کی مشقت وہ گرد کے آثار آپ کی صاحبزادی پیالے میں پانی لے کر آئیں اور اپنے دوپٹے سے آپ کے چہرے مبارک کو صاف کرنا شروع کیا اور کہا کہ ابا آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں اور رونے لگے زار و قطار رونے لگے کہ بیٹی رو نہیں رو نہیں تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا چاہے اون کا خیمہ ہے چاہے چمڑے کا خیمہ ہے جہاں تک رات جاتی ہے وہاں تک تیرے باپ کا دین جائے گا جو مانے گا وہ عزت پائے گا جو انکار کرے گا وہ ذلیل ہوگا یہ ضابطے ہیں میرے بھائیوں جو مانے گا وہ عزت پائے گا جو انکار کرے گا وہ ذلیل ہوگا اللہ نے ایک راستہ دیا ایک کام دیا ہمیں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے پاس نہیں فارس کا بڑا اس کے دربار میں گئے اس نے پوچھا کیوں آئے ہمارے پاس کیوں آئے ہو کہ ہم آئے نہیں اللہ ابتعثنا اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے ہم اللہ کے نمائندے بن کے آئے ہیں ہم اللہ نے ہمیں بھیجا یہ بہت بڑی قوت ہے کہ اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ دیکھو میں رسول رب العالمین ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے چنا ہے اللہ نے اس امت کو چنا ہے ہم میرے بھائیو ہم اللہ سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال لیں اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں اور بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال لیں اس کی آسانیوں میں اس کی راحتوں میں لے کر آئیں اور بندوں کو باطل ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل میں لے کر آئیں اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے میرے بھائیو ہم اپنی اس حیثیت کو بھول گئے اس حیثیت کو ہم بھول گئے ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اس پر لانے کے لیے آئے تھے دیکھیے لوگ جو ہے وہ دین پر جو آئیں گے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں اللہ کا ذکر کر لیں اس پہ ہمیں ثواب ملے گا لیکن باقی پوری امت اس پر کیسے آئے گی اس کے لیے ہمیں دعوت دینی ہوگی اس کے لیے ہمیں ایک ایک کے پاس جانا ہوگا چار چار مہینے لگانے کے بعد بھی اگر گشت نہیں کریں گے دعوت نہیں دیں گے لوگوں کے گھر پر گھر گھر نہیں جائیں گے تو بھائی میرے بزرگوں اس سے وہ خیریں پھیلیں گی نہیں خیرے وہ محدود خیرے تب پھیلیں گی جب اس کے لیے محنت اس کے لیے مشقت ہوگی اس کے لیے لوگوں کے پاس چل کے جائیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے اللہ کی طرف بلائیں گے میرے بھائیوں حضور کے ناموں میں سے بڑا خوبصورت نام ہے سراج المنیرا روشن چراغ چراغ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے قریب جتنے چراغ آتے جائیں گے سب روشن ہوتے جائیں گے سب روشن ہوتے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی روشن چراغ ہے ہر امتی دنیا میں روشنی پھیلانے کا ذریعہ ہے ہر امتی دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کا ذریعہ اس زندگی کو ساری دنیا کے انسانوں کو اس پہ لانا, اللہ نے ہمیں آپ کو اس کام کے لیے چنا, اس محنت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے, ہم اپنی حیثیت بھول گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دیا ہے, ذمہ داری دی ہے. اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بہت بڑے کام کے لیے بھیجا ہے. اس ہماری درخواست ہے میرے بزرگ اور بھائیوں, ہم توبہ کریں, اس پر توبہ کریں, اس پر استغفار کریں کہ ہم نے اس کو اپنا قصور نہیں سمجھا, ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا, ہم نے اس کو اس پہ اللہ سے معافی مانگے. مسلمان سے بہت بڑا قصور ہوا ہے, مسلمان سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں جتنا جو پریشانیوں کے حالات بنے ہوئے ہیں, ہم اس کا سبب, ہم اس کی وجہ بنے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے, اپنی قوم کو دیکھ کے چلنا, اپنے پیشے کو, اپنی زبان کو, کہ جی طلبہ کی یونین ہے, یہ وکیلوں کی یونین ہے, یہ تاجروں کی انجمن ہے, یہ فلانی انجمن ہے, جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے, اللہ پاک کی ناراضگی کا اس کے اوپر, اللہ کا غصہ اس کے اوپر اترتا ہے. نعرہ لگایا یا آل القریش, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو نعرہ لگانے والے, پہلے ان کو ختم کرو, بعد میں دشمن کے ساتھ حملہ کرنا, دشمن پہ حملہ کرنا, اپنے اندر سے ان وجوہات کو ختم کرو جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. جو اس بنیاد پہ چلیں گے, صحیح اور غلط کو نہیں دیکھیں گے, اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی, اللہ کا غصہ ہوگا, اللہ کی ناراضگی ان کے ساتھ ہوگی, اور ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے, جتنا چاہے زور لگا لے, جتنے چاہے نعرے لگاتے رہے, اس سے ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمیں اللہ نے ایک کام کے لیے, ایک مقصد کے لیے بھیجا, پوری امت اس مقصد کو سامنے رکھ کے چلے, اعلائے کلمت اللہ, بچہ اس کو سامنے رکھے, تاجر کے سامنے بھی یہ مقصد, ذمہ دار کے سامنے بھی یہ مقصد, مزدور بھی اس کو دیکھے, غریب بھی اس کو دیکھے, مالدار کو بھی اس کو دیکھے, کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانا, اللہ کے دین پہ لانا, اس کی کوشش محنت کرنا میری ذمہ داری ہے. اس کو سامنے رکھیں گے, اس میں سے وقت نکال کے اپنی ضرورتوں کو بھی دیکھیں گے, اس سے 2 گھنٹے نکال کے کو کاروبار کو, کھیتی باڑی کو ملازمت کو دیکھ لیں گے. اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے میرے بھائیوں, اس کے لیے جب ہم کوشش کریں گے, محنت کریں گے, اللہ اکبر, ایک ایک روپیہ جو اس پہ خرچ کریں گے, لاکھوں گنا اللہ اجر دے گا. ایک ایک جو ہم جو اس میں ذکر کریں گے, جو نماز پڑھیں گے, جو دعائیں مانگیں گے, اللہ پاک ایسے ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہوتی, اور ان کا قیامت کے دن اللہ پاک ان کو ان کرسیوں پہ جگہ دے گا جن پہ نبیوں کو بٹھایا جاتا ہے, ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے, اور اللہ پاک انبیاء کرام کے پڑوس والی جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دیا, ایک ذمہ داری دی ہے, ایک مقصد دیا ہے. ہمارا گھر تاجر کا گھر نہیں ہے, ذمہ دار کا گھر نہیں ہے, یہ ملازم کا گھر نہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والوں کا گھر ہے, حضور کی محنت والوں کا گھر ہے. ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں, اس پہ توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے, سارے کراچی والوں کو ہم توبہ کرائیں, ایک ایک کے پاس جا کے اسے کہیں کہ اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے توبہ کرو, تمہیں اللہ نے اتنے بڑے کام کے لیے بھیجا ہے. ایک ایک کے پاس جائیں اور جا کے اسے کہیں کہ اللہ سے معافی مانگو, اور ہر ایک کو اس پہ لائیں کہ دیکھو جاؤ اور جا کے اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنو, اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینے والے بنو, خود نمازوں کا اہتمام کرو, اوروں کو نمازوں پہ لاؤ, خود اللہ کا ذکر کرو, اوروں کو ذکر کرنے والا بناؤ, خود اللہ کے احکامات کو علماء کے پاس جا کے سیکھو, اوروں کو سیکھنے والا بناؤ. اور میرے بھائیوں, ایک زندگی ہے جس کو سارے اور جہاں یہ زندگی وجود میں آئے گی وہاں خیریں, برکتیں, رحمتیں آئیں گی. ہم کیا ایک دوسرے کے حالات کو ٹھیک کریں گے, کیا حکومتیں کسی پبلک کے حالات کو ٹھیک کریں گی, کیا مالدار غریبوں کے حالات کو ٹھیک کریں گے, اللہ پاک ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے, آسمانوں سے برکتیں اتریں گی, زمینوں سے برکتیں اتریں گی, نکلیں گی, ان کے مالوں میں برکت, ان کی چیزوں میں برکت, ان کی صحتوں میں برکت, ان میں آپس میں محبتیں ہوں گی, ان میں آپس میں جوڑ ہوگا, ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنے گا, ہر ایک دوسرے کا خیر کا بنے گا. جیسے جسم میں ہاتھ پورے جسم کا مددگار ہوتا ہے, آنکھ پورے جسم کے لیے دیکھتی ہے, کان پورے بدن کے لیے سنتے ہیں, ذرا سی تکلیف انگلی میں ہوگی پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے, ذرا سا پاؤں میں کانٹا چبھ گیا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے, اس طرح پوری امت میں کسی جگہ کوئی پریشانی آئے گی پوری امت پریشان ہو جائے گی. جب امت بنے گی تو ہم پورے عالم کو سامنے رکھ کے چلے اور پورے دین کو سامنے رکھ کے چلے, ہماری مسجدوں کی جماعتیں اس کی فکر کرے اور ہمارا گھر گھر میں اس کی فکر, اس کے مشورے چل رہے ہوں. اب میرے بھائیوں, عرض ہے کہ ہر مسجد کی جماعت ماشاءاللہ سب ساتھی
تشریف فرما ہے دو چار منٹ میں اب تشکیل میں درخواست سے یہ ایک بہت عجیب سی ایک فضا بن جاتی ہے کہ جو ہی تشکیل شروع ہوتی ہے یہ یعنی بڑے نقصان کی چیز ہے کہ اس وقت میں اٹھ کے آدمی چل پڑتا ہے. اب تک کام کی بات تھی, اب کام کا شروع ہے. جو یہاں اٹھ کے چل پڑتا ہے بیٹھا رہے ٹھیک ہے, ارادہ تو وہ کرے گا جس کو اللہ تو ٹھیک دے گا, نیت وہ کرے گا, لیکن یہ جو اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور چل پڑنا ہے یہ بہت نقصان کی بات ہے اس کے اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی. اس لیے ہم درخواست ہے کہ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو سب بھائی تشریف رکھے اور ہر مسجد کی جماعت اس کے بارے میں بتائے کہ بھائی اپنے ہاں سے پورے عالم کو سامنے رکھ کے سات سات مہینے کی سال سال کی جماعتیں چار چار مہینے کی جماعتیں بتائیں کہ کون کون سی مسجد والے کہاں کہاں کے لیے جماعت بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور کتنے وقت کی جماعتوں کے لیے. فرمائے جی کھڑے ہو گئے, اللہ نے ہمیں اس امت کو بھیجا چنا ہے اللہ نے کام کے لیے. فرمائے جی ہمت فرمائے.
جی ماشاء اللہ.
فرمائے جی چلے کی جماعت کون سی بس؟ سات بن ابی وقاص سے, سات بن معاذ سے. ماشاء اللہ سات بن معاذ سے. جی کہاں سے جی؟ کون سی مسجد جی؟ مسجد بیت اللہ. ماشاء اللہ چلے کی جماعت جی, یہ ماڑی مدینہ مسجد سے جی, چار مہینے کی جماعت جی. ماشاء اللہ مسجد توبہ چلے چار مہینے کی نقد جماعت جی. بھائی کون سی کالونی؟ گرین کالونی سے چار مہینے کی جماعت جی, چار مہینے کی چار جماعتیں. ماشاء اللہ جی. کون سی مسجد؟
عثمانیہ مسجد چاکی وارا سے سال کی پوری جماعت. اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے جی.
رحمانیہ مسجد سے چار مہینے کی جماعت جی. بھائی جی بھائی کوئی آواز آ رہی
ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ مسجد سے ماشاء اللہ پوری جماعت. اللہ قبول فرمائے
ماشاء اللہ.
لانڈی سے بھی ماشاءاللہ دو جماعتیں. اللہ پاک قبول فرمائے, آسان فرمائے.
فاروقی مسجد شمالی نظم آباد دو جماعت.